الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رحمك الله. آج اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں, یہ عاجز آپ کے سامنے ایک مضمون پڑھ کر کے سنائے گا جو کہ واٹس ایپ کے اوپر کسی ذمہ دار شخصیت کی طرف سے وصول ہوا, اور اس مضمون کے اندر مختلف پہلو ہیں, ہمارے لیے سبق ہیں ظاہری بھی اور چھپے ہوئے بھی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا صبر کر کے آپ پہلے مضمون سنیں, اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. مضمون اس طرح سے ہے کہ لکھتے ہیں کہ میرا بچہ اللہ سے بہت خوف زدہ ہو گیا تھا. شاید آپ میں سے بھی کسی کے پاس پہنچا ہو, پڑا ہوا ہوگا, میرا بچہ اللہ سے بہت خوف زدہ ہو گیا تھا. میں نے بہت کوشش کی لیکن یہاں رہ کر میں اس کے دل سے یہ خوف ختم نہیں کر سکا, اس لیے مجبوراً مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا. تو بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے, جس طرح سے ایک مضمون نگار لکھتا ہے نا, اس کو لکھاری کہتے ہیں, اچھا رائٹر. تو اسی انداز میں وہ لکھتے ہیں. تو آگے لکھتے ہیں کہ ارشد نے توقف کیا کہ شاید میں اس کی بات پر کوئی تبصرہ کروں, لیکن میں نے اپنی حیرت ظاہر نہیں کی اور اس ڈر سے چپ رہا کہ میرے استفسار پر ارشد کہیں اپنی بات نہ بدل دے. یعنی میں نے پوچھا تو کہیں وہ کوئی اور ٹاپک نہ شروع کر دے, میں سننا چاہتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے, اور وہ راز جسے جاننے کے لیے میں بے چین ہو رہا تھا کہ میرا دوست پاکستان میں ایک کامیاب زندگی کے باوجود اچانک ملک کیوں چھوڑ گیا, کہیں راز ہی نہ رہ جائے. پاکستان چھوڑنے کے 7 سال بعد آج ارشد نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور میرے انتہائی اصرار پر وہ اس راز سے پردہ اٹھانے پر آمادہ ہوا تھا کہ 7 سال قبل ایسا کیا ہوا تھا کہ جس نے اسے خاموشی سے ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا تھا. تو ارشد صاحب پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی فیملی میں سب سے ڈسکس کیا اور سب کی رہنمائی چاہی کہ میں اپنے بچے کے دل سے اللہ کا خوف کیسے نکالوں, لیکن میرے اپنے, میرے بہن بھائی میری بات سن کر مجھ پر ہنستے تھے, اور تو اور میرے والدین اور میری بیوی بھی اس مسئلے پر میرا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے. ارشد کی آواز سے اداسی جھلک رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے. میرے بیٹے حسیب کی عادت تھی کہ وہ سوال بہت پوچھتا تھا, اور جب تک وہ اپنے سوالوں کے جواب سے مطمئن نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ مسلسل سوال پوچھتا رہتا تھا. حسیب 5 سال کا ہو گیا تھا, اس کی سالگرہ میں سب لوگ آئے تھے سوائے اس کے دادا ابو کے, چونکہ وہ سالگرہ کو غیر مسلموں کی رسم سمجھتے تھے اور اسے منانا گناہ سمجھتے تھے, اس لیے وہ ایسی تقریبات میں نہیں جاتے تھے. ایک دن حسیب نے اپنے دادا سے سوال کیا, دادا ابو آپ میری سالگرہ میں کیوں نہیں آئے تھے؟ ابو نے جواب دیا, یا دادا ابو نے جواب دیا, کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے اور گناہ کرنے پر اللہ سزا دیتے ہیں, اس لیے میں تمہاری سالگرہ میں نہیں آیا. حسیب ایک لمحے کے لیے خاموش رہا, پھر بولا, دادا ابو اللہ کیا سزا دیتے ہیں؟ بیٹا اللہ گناہ کرنے والوں کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ ابو نے وضاحت کی، دادا ابو اس کا مطلب ہے کہ میری سالگرہ میں بابا، پھپھو، چاچو جتنے لوگ بھی آئے تھے اللہ سب کو آگ میں ڈال دیں گے۔ ابو خاموش رہے، دادا ابو خاموش رہے۔ دادا ابو اگر اللہ سب کو آگ میں ڈال دیں گے تو پھر آپ دادی امی کو سالگرہ میں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسیب کی تشفی نہیں ہوئی تھی۔ بیٹا میں انہیں نہیں بھیجتا، وہ اپنی مرضی سے جاتی ہیں، اور تم اپنا کام کرو، زیادہ سوال نہیں پوچھتے۔ ابو نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی۔ ارشد ایک لمحے کے لیے چپ ہوا، لیکن میری خاموشی کو اس بات کا اقرار سمجھتے ہوئے کہ میں پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا ہوں، اس نے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ کچھ دن گزر گئے، ابو یہ سمجھتے رہے کہ حسیب بھی عام بچوں کی طرح ایک بچہ ہے۔ وہ یہ بات بھول چکا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ ایک دن حسیب نے کھیلتے ہوئے شرارتن اپنی چھوٹی بہن کو دھکا دیا، وہ گر گئی اور رونے لگی۔ میری بیوی، یعنی ارشد صاحب اپنا بتا رہے ہیں کہ میری بیوی کچن میں کام کر رہی تھی، وہ بچی کے رونے کی آواز سن کر غصے میں باہر آئی تو اپنی ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے حسیب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور بولا، ماما سوری، غلطی ہو گئی۔ بیٹا آئندہ ایسا نہیں کرنا، اگر چھوٹی بہنا کو آپ کی وجہ سے چوٹ لگ گئی تو اللہ آپ کو گناہ دیں گے۔ میری بیوی نے اپنے تئیں حسیب کو سمجھایا، ماما گناہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا جب آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائیں اسے گناہ کہتے ہیں، اور گناہ کرنے والوں کو اللہ آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ حسیب کی ماں نے وضاحت کری، ماما اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مجھے مارتی ہیں اور مجھے چوٹ لگتی ہے تو اس کا گناہ آپ کو ملتا ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی آگ میں ڈال دیں گے۔ حسیب کی باتوں سے اس کی ماں چڑھ گئی، حسیب تم بہت فضول سوال کرتے ہو، خبردار تم نے آئندہ اپنی بہن کو ہاتھ لگایا تو میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ اپنی ماں کا غصہ دیکھ کر حسیب سہم کر خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ کھیل میں مگن ہو گیا، مگر اس دن وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب اور پریشان رہا۔ جب میں شام کو آفس سے گھر آیا تو حسیب کی ماں نے مجھے بتایا کہ آج حسیب نے اپنی چھوٹی بہن کو مارا تھا۔ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے، میں نے حسیب کو خود سے لپٹا کر پیار کیا، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو میرے آفس سے گھر واپس آنے پر اسے ہوتی تھی۔ مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا، لیکن میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ شاید ماں کی ڈانٹ کا نتیجہ ہے، خود اس کا موڈ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ حسیب کی ایک عادت تھی کہ 5 سال کا ہو جانے کے باوجود وہ میرے بازو پر سر رکھ کر لیٹتا تھا، اور جب تک سارے دن کی روداد مجھے سنا نہیں لیتا تھا اس وقت تک سوتا نہیں تھا۔ لیکن اس رات اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ خاموشی سے میرے بازو پر سر رکھ کر لیٹا رہا۔ میں نے اسے کریدنے کی کوشش بھی کی کہ آج میرے بیٹے نے اسکول میں کون کون سی ایکٹیویٹیز کی، کون کون سے گیمز کھیلے، مگر اس نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا، بابا اللہ کتنے بڑے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا، بیٹا اللہ بہت بڑے ہیں، ہماری سوچ سے بھی بڑے ہیں۔ بابا اللہ مونسٹر سے بھی بڑے ہیں؟ حسیب، نہیں بیٹا اللہ کو مونسٹر نہیں کہتے، ورنہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور میری بات پوری ہوئے بغیر ہی وہ بول پڑا، بابا مجھے اللہ اچھے نہیں لگتے، بابا مجھے اللہ اچھے نہیں لگتے، وہ ہر بات پر گناہ دے دیتے ہیں، جو سالگرہ مناتے ہیں ان کو بھی گناہ دیتے ہیں، جو بچوں کو مارتے ہیں ان کو بھی گناہ دیتے ہیں، اور آخر میں سب کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ حسیب غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں تھا، مگر میں اس کی کیفیت سے بے خبر ہنسنے لگ گیا۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے، آؤ تمہیں دعائیں پڑھا دوں پھر ہم سوتے ہیں۔ لیکن اس رات اس نے دعائیں نہیں پڑھی، بابا آپ خود پڑھ لیجئے۔ یہ کہہ کر حسیب نے اپنے سر کے نیچے سے میرا بازو نکالا اور کروٹ بدل کر بڑبڑاتا ہوا سو گیا۔ ہم نے اسے ایک مثبت تبدیلی سمجھا کہ اب وہ بڑا ہو رہا ہے، شاید اس لیے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ اکیلا ہو رہا تھا، انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ ارشد کی آواز تعصب سے، یعنی افسوس کے ساتھ بوجھل ہو گئی۔ میں حیرت سے گنگ بیٹھا ارشد کی بات سن رہا تھا۔ دسمبر کی خنکی میں ماحول کی اداسی کی آمیزش ہو رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ایک باپ کا دکھ دھیرے دھیرے میرے وجود میں اتر کر مجھے چھلنی کر رہا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، بڑے اچھے الفاظ ہیں، ایک بڑا زبردست مضمون جو ہے نا اس کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اچھا لکھنے والا ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ ارشد کی آواز تأسف سے بوجھل ہو گئی، میں حیرت سے گنگ بیٹھا ارشد کی بات سن رہا تھا۔ دسمبر کی خنکی میں ماحول کی اداسی کی آمیزش ہو رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ایک باپ کا دکھ دھیرے دھیرے میرے وجود میں اتر کر مجھے چھلنی کر رہا ہے۔ کیا سما باندھا ہے، زبردست۔ آگے فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایک اور واقعہ ہو گیا۔ حسیب کی پھپھو اپنے بچوں کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے ہماری طرف آئی تھیں۔ آپ لوگوں سے سوال ہوگا ویسے اس کے آخر میں، ذرا غور سے سنیں۔ تو حسیب کی پھپھو اپنے بچوں کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے ہماری طرف آئی تھی۔ حسیب کا ان کے بیٹے سے جھگڑا ہو گیا۔ میری بہن نے جب دونوں بچوں کو لڑتے دیکھا تو ان کو چھڑوایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ آپس میں لڑتے نہیں، ورنہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور گناہ دیتے ہیں۔ پھپھو، گناہ ملتا ہے تو اللہ آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ حسیب نے اپنی پھپھو کی بات مکمل کی۔ ارے واہ، میرا حسیب تو بہت سمجھدار ہے، اس لیے آئندہ لڑنا نہیں۔ اس رات وہ سوتے ہوئے نیند میں بڑبڑا رہا تھا، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں نے اس کے ہونٹوں کے ساتھ کان لگائے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اللہ اچھے نہیں ہے، سب کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، میں بڑا ہو کر اللہ سے فائٹ کروں گا۔ حسیب کی بے ترتیب بڑبڑاہٹ میں بھی یہ الفاظ نمایاں تھے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، اسے تھپتھپایا تو وہ تھوڑا پرسکون ہوا، لیکن پھر یہ ہر رات ہونے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیند مزید خراب ہونے لگی، اس کی بھوک کم ہوتی گئی اور وہ چڑچڑا ہونے لگا۔ بڑوں کے کہنے پر اسے بدنظری کا دم بھی کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دم بھی کروایا تھا، صحیح ہے۔ ایک رات وہ سوتے میں چیختا ہوا اٹھ بیٹھا، بابا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رات بہت مشکل تھی۔ ساری رات حسیب اللہ سے ڈرتا رہا اور میرے پاس کوئی ایسی دوا نہیں تھی جو میں اسے پرسکون ہونے کے لیے دیتا۔ مجھے صرف یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرا بیٹا بہت ڈرا ہوا ہے اور میں اس کا خوف دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ رات ہم نے جاگتے ہوئے گزاری۔ حسیب کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی اور پھر ڈر کر وہ اٹھ بیٹھا۔ صبح ہوتے ہوتے اسے تیز بخار ہو گیا۔ اگلے دن میں اسے بچوں کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی تھی کہ بارش کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس مریضوں کا رش نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے حسیب کو چیک کیا، اس کی علامات نوٹ کی، کچھ ٹیسٹ تجویز کیے اور بولا کہ بظاہر اس بچے کو کچھ نہیں، ٹیسٹوں کی رپورٹس آنے پر پتا چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا، کنیکشن چل رہا ہے، فون آتا ہے تو وہ فون کی ذریعے اس کے نیچے ہوگا۔ تو کچھ ٹیسٹ تجویز کیے اور بولا کہ بظاہر اس بچے کو کچھ نہیں ہوا، ٹیسٹوں کی رپورٹس آنے پر پتا چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اسے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے ساری رات یہ سو نہیں سکا، سوتے سوتے ڈر کر اٹھ بیٹھا ہے۔ ڈاکٹر خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر اس نے پوچھا کہ یہ معاملہ کب سے چل رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ تقریباً 4-5 ماہ سے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بڑبڑایا، ویری اسٹرینج۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور بولا، ارشد صاحب آپ کا یہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، اصل میں آپ کا ماحول بیمار ہے۔ یہ بچہ دوسروں کی نسبت زیادہ حساس ہے، اس لیے بیمار ماحول نے اس کی نفسیات پر برا اثر ڈالا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ کو ایک لاک اپ میں ڈال دیا جائے جہاں آپ قید تنہائی میں ہوں، آپ کو ایک بڑی اسکرین مہیا کر دی جائے اور اس پر آپ کو آپ کی فیملی دکھائی جاتی رہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ باور کرا دیا جائے کہ جس طاقتور دشمن نے آپ کو لاک میں رکھا ہوا ہے وہ مسلسل آپ کی فیملی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب میں اپنی بساط کے مطابق اس دشمن سے لڑنے کی کوشش کروں گا اور اپنی فیملی کو اس کے شر سے بچانے کا انتظام کروں گا۔ میں نے ڈاکٹر کو جواب دیا، لیکن اگر دشمن آپ کے تصور سے بھی زیادہ طاقتور ہو اور آپ کے سامنے بھی نہ آئے تو آپ سوائے جلنے کڑھنے اور اپنے دشمن کو برا بھلا کہنے کے کچھ نہیں کر پائیں گے. دھیرے دھیرے آپ کی نیند اڑ جائے گی اور بھوک ختم ہو جائے گی. مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ یہی کیا ہے. ارشد صاحب, بچے نرمی, محبت اور شفقت کے طلبگار ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے غیر ضروری طور پر اپنے بچے کو اللہ سے ڈرایا اور اللہ کا نام دھمکی کے طور پر استعمال کیا. شاید آپ لوگوں کی نیت اچھی ہو, لیکن اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر جڑ پکڑ گیا. اس وقت آپ کا بیٹا ذہنی طور پر ایک لاک اپ میں بند ہے. آپ کے رویوں نے اسے قید تنہائی میں دھکیل دیا ہے. وہ اپنے محسوسات یعنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, کیونکہ آپ اسے ایسا کرنے نہیں دیتے. اس نفسیاتی لاک اپ میں آپ کے بیٹے کے خیال میں اس کا مقابلہ جس مونسٹر یا عفریت سے ہے, اس کا نام اللہ ہے, اور وہ اسے ہرا نہیں سکتا, نہ ہی اس سے سمجھوتا کر سکتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے رویوں نے اس کے ذہن میں یہ نقش کیا ہے کہ اللہ صرف سزا دیتا ہے اور آگ میں ڈال دیتا ہے. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اپنا ماحول بدلیے, اپنے رویے بدلیے. اپنے بچے کو اللہ سے ڈرانا چھوڑ دیجئے. اسے اللہ کے کرم سے روشناس کرائیے. اسے احساس دلائیے کہ اللہ بنیادی طور پر رحیم اور کریم ہے. اس دنیا کی ساری خوبصورتی اللہ کے کرم اور رحم کی وجہ سے ہے. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بتائیے. اسے بتائیے کہ اللہ کے کرم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا جو سر تا پا سب کے لیے رحمت تھے. مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے اپنا ماحول نہ بدلا تو یہ بچہ پیچیدہ قسم کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا اور ضدی, چڑچڑا اور ڈھیٹ ہوتا چلا جائے گا, اور اللہ کی ضد میں ہر غلط کام کرے گا. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دیجئے, کیونکہ مایوسی پہلے انسان کو ڈپریشن اور پھر کفر کی طرف لے جاتی ہے. میں ڈاکٹر کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے گھر کا ماحول بدلنے میں لگ گیا, لیکن مجھے یہ دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ میں نے اس سلسلے میں جس فیملی ممبر سے بھی بات کی, اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کبھی اللہ کے ڈر سے بھی کسی کی یہ حالت ہوئی ہے, تم ڈاکٹر بدل لو. میں نے ڈاکٹر بھی بدل کر دیکھ لیے, لیکن حسیب کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی. میں حسیب کے اسکول بھی گیا, اس کے اساتذہ سے ملا اور انہیں بتایا کہ اس کے سامنے اللہ کے غضب کا ذکر نہ کریں, لیکن روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی جس سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی. جب میں نے دیکھا کہ میری تمام کوششوں کے باوجود ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو میں نے خاموشی سے پاکستان چھوڑ دیا. آج میں اپنے فیصلے پر بہت خوش ہوں, کیونکہ کچھ ہی عرصے میں حسیب کا ڈر اور خوف رخصت ہو گیا. اور اس کا اعتماد لوٹ آیا. اب وہ ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے. میں جب بھی حسیب کو دیکھتا ہوں, میرا دل اللہ کے لیے شکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے کہ حسیب کی وجہ سے میں خدا کی رحمت اور کرم کی طرف متوجہ ہوا, ورنہ اس سے پہلے میں خدا کے کرم سے اس طرح آشنا نہیں ہوا تھا جیسے اب ہوں. اس سے پہلے میں بھی خدا کو بہت سخت گیر اور غصے والا سمجھتا تھا. کبھی کبھی یہ سوچ کر غمزدہ ہو جاتا ہوں کہ اس ملک میں کروڑوں حسیب ہیں, کاش ہم انہیں اللہ کی رحمت سے روشناس کرا سکیں. بات مکمل کرتے کرتے ارشد کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی. اس کا لہجہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا اور ان آنسوؤں میں دکھ اور شکر گزاری کے جذبات گندے ہوئے تھے, جبکہ میں شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا, کیونکہ ارشد کے آنے سے پہلے میں اپنے 4 سالہ بیٹے کو ڈانٹ کر آ رہا تھا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اللہ اس سے ناراض ہو کر اسے آگ میں ڈال دیں گے. تو یہ تھا وہ مضمون. اب اس مضمون کے اندر آپ نے بہت ساری باتیں سنی, تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اس مضمون کا پھر کیا نتیجہ نکالا, کیا کنکلوژن نکالا, کیا سبق ملتا ہے, تو کیا بتائیں گے؟ خواتین سے معذرت کہ ان کے ساتھ ابھی چونکہ یہ کلاس نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم بار بار کلاس میں بتاتے ہیں کہ بھئی کلاس میں سوال کرنے کا موقع ہوتا ہے تو خوب سوال کیا کریں. یہ بیان نہیں ہے کہ ایک طرف سے بات ہو رہی ہے دوسری طرف سن رہے ہیں, لیکن اب بیان میں تو مجبوری ہوتی ہے, تو یہاں تو ہم تھوڑا سا ایک توقف کر کے ایک ڈفرنٹ, کیونکہ ایک موضوع اس طرح کا ہے لیکن خواتین سے تو یہاں نہیں پوچھ سکتے نا, وہ لکھ کے کیسے بھیجیں گی. تو کلاس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے کہ وہاں پہ سوال کرنے کا موقع ہوتا ہے آپ کے پاس, بیان میں ایسا موقع نہیں ہوتا. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی. تو اگر مردوں سے خالی پوچھیں کہ اس مضمون میں کیا سبق تھا ہمارے لیے, تو کیا جواب دیں گے؟ جی, تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس مضمون میں انہوں نے گویا یہ بتایا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے صرف ڈرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور نبیوں کو بشیروں و نذیرہ, بشارت دینے کے لیے بھی بھیجا, اور اگر غلط کام کرتے ہو تو ڈرانے کے لیے بھی بھیجا. تو بچوں کے دل میں خوف اس طرح سے نہیں بٹھا دینا چاہیے جیسا کہ ان لوگوں نے بٹھایا. لیکن یہ تو بھئی روزے روشن کی طرح آیا اس مضمون میں تھا نا, وہ پھر آپ کو پڑھ کے کیوں سنا رہے ہیں؟ آدھا گھنٹہ اس کے اوپر کیوں لگا دیا؟ اگر یہی بات بتانی تھی تو آپ کو میں فارورڈ کر دیتا, لیکن مسئلہ کچھ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مسئلہ یہاں پہ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ صحیح, آپ کچھ پہنچے ہیں مقصد تک. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے لکھنا آنا, مضمون بنا لینا, شعر کہہ دینا, یا نثر بڑی اچھی سے اچھے طریقے سے مضبوط قسم کی نثر کمپوز کر لینا. یہ کمپوزیشن جو ہوتی ہے یہ ایک الگ سکل ہے, ٹھیک ہے. کمپوزیشن, الفاظ, لفاظی جس کو کہتے ہیں, چاہے نثر کی شکل میں ہو چاہے شعر کی شکل میں ہو, یہ لفاظی ہوتی ہے. لیکن لفاظی آ جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ بھی ہے. آپ جس مضمون کو بیان کر رہے ہیں یہ مضمون واقعی آپ کو معلوم بھی ہے, آپ اس کی حقیقت سے آشنا بھی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے صرف الفاظ بکھیر دینا صفحہ قرطاس کے اوپر, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو حقیقت بھی سمجھ میں آ گئی. تو اس مضمون کے اندر بظاہر تو بہت زبردست موضوع ہے کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روشناس کرانا چاہیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے روشناس کرانا چاہیے. لیکن اس کو جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے اور جو انہوں نے طریقہ یا کنکلوژن نکالا ہے اور جس چیز کو وہ اس کے اندر سے مس کر گئے ہیں, لکھنے والے کی غلطی یہ ہے کہ مضمون اس کو نہیں معلوم, حقیقت اس کو نہیں معلوم, لیکن اس نے اپنے قلم کے زور کے اوپر ایک بڑا زبردست قسم کا مضمون لکھ دیا. یہ لکھنے والے کی غلطی ہے. اور اس کے اندر جو کردار ہیں ان کرداروں کی کیا غلطی ہے؟ ارشد صاحب, اس بچے کے والد, ان کی کیا غلطی ہے؟ ذرا یہ تو بتائیں نا. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ کون تھے؟ یہ ایک ظاہری طور پر دیندار گھرانہ تھا, جس گھرانے کے اندر دم کروائے جاتے ہیں, رائٹ, کیونکہ بڑوں کے کہنے پہ بڑوں نے کہا دم کرواؤ, انہوں نے دم کروا دیا. یہاں پر بچے کو صبح رات کے وقت سونے سے پہلے دعائیں بھی پڑھائی جاتی تھیں. تو یہ بھی دیندار گھرانے کی نشانی ہوتی ہے, بچوں کو دعائیں یاد کروانا, دعائیں پڑھوانا. لیکن اتنی بڑی حقیقت کہ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے, اللہ کا خوف کیسے بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور کیسے نہیں سکھایا جاتا ہے, یہ سیکھنے کے لیے یہ شخص کس کے پاس گیا؟ ممی ڈیڈی کے پاس گیا, بہن کے پاس گیا, رشتہ داروں کے پاس گیا, اور زیادہ سے زیادہ ایک فزیکل فزیشن کے پاس چلا گیا, جسمانی امراض کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ ایک خالصتاً دینی معاملہ تھا, اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تھا, اس کا تعلق توحید کے ساتھ تھا. اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے پاکستان کے اندر کسی اللہ والے کے پاس جاتا, کسی عالم کے پاس جاتا, کسی شیخ کے پاس جاتا. الحمدللہ ہم اس زمانے میں ابھی تک نہیں پہنچے کہ جب ہمارے ملک جو ہے وہ ان سے خالی ہو گئے ہوں. ابھی بھی اللہ سے محبت کرنے والے بہت سارے موجود ہیں, جو نہ صرف خود محبت کرتے ہیں بلکہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اللہ کی محبت لگوا دیتے ہیں، ہیں ہمارے درمیان موجود. ہم ان سے اپنی ناقدریوں کے باوجود، ان کی بے عزتیوں کے باوجود اللہ نے ابھی تک ہمیں ان سے محروم نہیں فرمایا ہے. تو ان کے پاس جانا ہے، ہم نے دین سیکھنا ہے ان سے. ان کے پاس جائے بغیر آپ کو دین کی پکچر پوری مکمل سمجھ میں نہیں آ سکتی، ادھوری رہے گی ہمیشہ، جیسے کہ اس باپ کے ساتھ رہی. ہمیشہ یہ پکچر ادھوری رہے گی. اس میں خدا کا صحیح تصور، دین کا مقصد کیا ہے، شریعت کے مقاصد کیا ہیں، نہیں سمجھ میں آ سکتا. یہ دین اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے ذریعے سے نازل کیا ہے. یہ کتابی دین نہیں ہے، یہ روایتی دین نہیں ہے، یہ رسوم اور رواج کا نام نہیں ہے. اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے، انسان کے قلب سے ہے، اور یہ جب تک قلب میں نہیں آتا اس وقت تک یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ والوں کے پاس جانا ہے، اللہ والوں سے دین کو سیکھنا ہے، مشائخ سے جا کر کے سیکھنا ہے. یہ دین صحبتی دین ہے، یہ کتابی دین نہیں ہے، یہ صحبتی دین ہے. یہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنے سے آتا ہے، اس کے بغیر یہ دین نہیں سمجھ میں آ سکتا، اور آئے گا تو ایسا آئے گا کہ الٹا نقصان ہو رہا ہوگا، الٹا نقصان ہو رہا ہوگا، جیسا کہ اس شخص کے ساتھ ہوا. پاکستان چھوڑ کر کے کدھر گیا ہوگا؟ بنگلہ دیش گیا ہوگا، بھوٹان گیا ہوگا. ایک اچھی سکسیسفل زندگی گزارنے والا پروفیشنلی نظر آتا ہے نا، تو کدھر گیا ہوگا؟ یہ جہاں پہ ایسے لوگوں کو کھپت ہوتی ہے، گیا ہوگا یورپ، نیوزی لینڈ، جو کہ آج کل دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک بنا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے لوگوں نے، یا آسٹریلیا، یا امریکہ گیا ہوگا، کینیڈا گیا ہوگا. اور وہاں جا کر کے ماشاء اللہ بچے کے دل سے اللہ کا خوف رخصت ہی ہو گیا، اس ایکسٹریم سے لے کر کے اس ایکسٹریم پر اب وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو بھائی لکھنے والے کا، یہ لکھنے والے کے الفاظ ہے نا، تو لکھنے والا الفاظ اچھے اچھے استعمال کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو حقیقت بھی آتی ہو، مسئلے کی بھی سمجھ آتی ہو. تو اس وجہ سے یہ جو مضامین آتے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، انتہائی ذمہ دار شخصیت نے بھیجے، اور بڑے ذمہ دار لوگوں نے اس کے اوپر کچھ عجیب تبصرے بھی کیے، لیکن اس طرح سے مضمونوں کو پڑھ کر کے ہم آگے فارورڈ نہیں کیا کریں. یہ فارورڈ کرنے کی جو بیماری ہمیں لگ چکی ہے نا اس وقت، اس دنیا، اس دور کے اندر، اس بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزوں کو فارورڈ کر دینا، مسئلے کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے سپرفیشل ویلیو کے اوپر ان چیزوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں ہم. تو ہم کیا لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر کے جاؤ، پاکستان کے اندر کوئی ایسا نہیں بچ گیا کہ جو کہ اللہ کی محبت کا بتا سکے، سوائے اس ڈاکٹر کے جو کہ ایک دنیاوی تعلیم یافتہ ہوتا ہے. دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کو تو اللہ کی رحمت کا پتہ ہے، مولویوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، علماء کو تو، مشائخ تو ہوتے ہی نہیں ہے، علماء کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو دیکھیں سبلیمینل میسیجز ہوتے ہیں، کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ میں نہیں ہوتے، وہ پس منظر میں ہوتے ہیں، پڑھنے والے کے ذہن میں وہ اتر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ کیا میسج جا رہا ہے ہمارے اندر. اس کو سائیکولوجیکل وارفیئر بھی کہتے ہیں، یہ اس دنیا کی ایک ٹرم ہے آج کے دور کی، سائیکولوجیکل وارفیئر، سائی آپس کہتے ہیں، سائیکولوجیکل آپریشنز. کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر آپ ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے. وہ قومیں بھی ہیں جو چھوٹے موٹے ہتھیاروں سے مارے جاتی ہیں، کچھ ایسی قومیں ہیں جن کو آپ نہیں ختم کر سکتے ہتھیاروں سے، ان کے پاس خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں. اگر آپ ان کو کچھ چھوٹا موٹا کریں گے، وہ آگے سے کہیں گے ہم نے تو بس الٹیمیٹ طریقہ استعمال کرنا ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں تو اب آپ ڈر جاتے ہیں. ہاں واقعی یہ تو پاگل لوگ ہیں، دیوانے قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے تو بس وہ الٹیمیٹ ویپن ہی استعمال کرنا ہے، تو اب ان کو ہم کیسے ختم کریں؟ اب وہ ایسے ختم کرتے ہیں، سائیکولوجیکلی، اکنامیکلی فائنینشلی ان کا برین ڈرین کرتے ہیں, مایوسی پھیلاتے ہیں ان کے لوگوں کے درمیان تاکہ ان کے لوگ متنفر ہو جائیں, ان کے لوگ سسٹم کے خلاف نکل آئیں سڑکوں کے اوپر, وہ امن و امان کی سچویشن پیدا کر دیں. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اس طریقے سے کسی قوم کو ہرانے کے. تو قوم کے لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو لے کر کے چلیں. ہر آئے ہوئے میسج کو واٹس ایپ کے اوپر آگے پھیلا دینا, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چلو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. نہیں, ہوگا نقصان, فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن نقصان ضروری ہوگا, ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا. اور سب سے پہلا نقصان کس کو ہوگا؟ وہ پھیلانے والے کو ہوگا. سب سے پہلے نقصان اس فارورڈ کرنے والے کو ہوگا, اس لیے کہ وہ اللہ کے دربار میں جھوٹا کہلائے گا. بغیر تحقیق کے اس نے بات کو آگے فارورڈ کر دیا, وہ اللہ کے دربار میں جھوٹا کہلائے گا. اور جھوٹ کے بارے میں کیا اصول ہے شریعت کا؟ کہ ایک بندے سے جھوٹ بولو ایک گناہ ملتا ہے, گناہ کبیرہ, ایک گناہ کبیرہ. دو بندے سے جھوٹ بولو دو گناہ کبیرہ نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں. تین بندوں سے جھوٹ بولو تین, اور ہم کتنوں سے جھوٹ بولتے ہیں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے دور کے اندر, ہم ہزاروں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں, ہزاروں لوگوں سے, شاید لاکھوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ ایک جگہ سے فارورڈ کرتے ہیں پوری دنیا میں پھیلتا ہے. تو کتنے گناہ کبیرہ ہمارے نام اعمال کے اندر لکھ دیے جاتے ہوں گے ہماری ایک انگلی کی جنبش سے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ایسی باتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے. اور دین کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا ہوتا ہے, ایسے نہیں سمجھ میں آتا. تو اس وجہ سے اصل میں مضمون یہ نہیں تھا میرا, اصل میں تو اس کی وجہ سے ایک اور چیز سامنے آئی تھی جو کہ آپ کے جو کہ اصل مضمون ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو ارشد صاحب جو بول رہے ہیں نا کہ میں اس وجہ سے پاکستان چھوڑ دیا, میں چھوڑ گیا, اس کا ایک اور بھی تو رخ ہو سکتا ہے. اس کا رخ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے بیٹے کے اندر خدا کا خوف آ گیا تھا اور وہ خدا کا خوف پاکستان میں ریموو نہیں ہو رہا تھا, اس وجہ سے میں نے پاکستان چھوڑ دیا. حالانکہ مسئلہ کچھ اور تھا, مسئلہ یہ تھا کہ اس کو باہر سے آفر آئی ہوئی تھی, اچھی اچھی آفرز, اس کے فیملی کے دوسرے لوگ یا بیچ میٹس امریکہ جا چکے تھے, بڑی لیوکریٹو قسم کی جابز کر رہے تھے, پاکستان کے اندر بجلی کا مسئلہ تھا, پانی کا مسئلہ تھا, سڑکوں کے مسئلے تھے, سیاسی مسئلے تھے, نہ جانے کون کون سے مسئلے تھے. اس کو جانا تھا ملک سے باہر, کوئی اچھا بہانہ مل نہیں رہا تھا کہ یہ اچھی بھری فیملی کو چھوڑ کر کے باہر چلا جائے. تو اور کوئی سمجھ میں آیا نہیں جی, میرے بیٹے کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا تھا اور پاکستان میں وہ دور نہیں ہو پا رہا تھا. پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ خدا کے خوف میں, ماشاءاللہ اتنا خدا کا خوف ہے پاکستان والوں کو کہ جی وہ تو اس وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑ گیا مجھے. تو یہ جھوٹ ہوتا ہے, اور یہ جھوٹ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جو کہ ہم سب کے وداؤٹ ایکسیپشنز, اور میں اپنے آپ کو بھی نہیں اس سے ایگزمپٹ کرتا ہوں, وداؤٹ ایکسیپشنز ہمارے معاشرے کے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر رچ اور بس گیا ہے. یہ الفاظ میں کاپی کر رہا ہوں حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب جو کہ فجر کے وقت بیان کیا کرتے تھے اعتکاف میں, اور جو ساتھی موجود تھے ان کو یاد ہوگا ان کا وہ بیان, جھوٹ کے اوپر انہوں نے ایک دن بیان کیا تھا. اور جب انہوں نے یہ بیان شروع کیا نا, چند لمحوں کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج یہ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو اصل مسئلہ ہے ہمارا. تو اس وجہ سے وہیں آڈینس میں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے فون کا ریکارڈر آن کر لیا, کسی اور بیان میں میں نے نہیں آن کیا, کسی اور بیان میں نہیں آن کیا, نہ حضرت جی کے کسی بیان میں, وہ تو پہلے ہی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہو جاتا ہے. ان کے بہت سارے بیان ہوئے, دوسرے خلفاء کے بہت سارے بیان ہوئے, کسی کے اندر میں نے ریکارڈر آن نہیں کیا. اس میں میں نے چند منٹوں کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا بات کرنے والے ہیں. الحمدللہ اس کو ریکارڈ کیا, اور وہ ریکارڈنگ بعد میں بڑے لوگوں کے کام بھی آئی, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کو ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس مسئلے کو چھوڑنے کا، اس گناہ سے توبہ کرنے کا. اس وجہ سے ہم بہت عبادتیں کر رہے ہیں، بہت اعمال کر رہے ہیں، بار بار آپ کے سامنے آج سے یہ بات کرتا ہے، لیکن اس جھوٹ کے گناہ کی وجہ سے جو تعفن اٹھ رہا ہے ہمارے اندر سے، نجاست ہمارے اندر پائل اپ ہو رہی ہے، ہمارے دلوں کے اندر نجاست پائل اپ ہو رہی ہے، اور اس نجاست کی وجہ سے جو تعفن اٹھ رہا ہے ہمارے اندر سے، وہ تعفن جو ہے وہ ہماری نیکیوں کے اثرات کو دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے اتنے فار ریچنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور ہم اس کے اندر اس طریقے سے مبتلا ہو چکے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم اپنے گاؤں سے دیکھ رہے ہیں. اور تو اور، دنیا کی خاطر جھوٹ، وہ تو ہم جھوٹ کی انشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے جو اس کے سٹیپس بتائے تھے، اس کے لیولز بتائے تھے، انشاءاللہ ارادہ ہے کہ یہ کم از کم اگلے مجلس میں بھی چلے گا یہ بیان، تو وہ سارے ہم نے سٹیپس آپ کے سامنے رکھنے ہیں. لیکن حد ہی ہو چکی ہے کہ ہم دین کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، ہم دین کے نام پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کو، اپنے دینی مخالفین کو صرف ہرانے کی خاطر ہم جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتے. ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ بھئی الحق کو اگر ہم نے پروف کرنا ہے، الحق کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے، تو الحق کے لیے باطل کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، جھوٹ کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم اس سے چوکتے نہیں ہیں، ہم اس کے لیے بھی جھوٹ استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے نا یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے نا جھوٹ کا، ایک تو یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی با اعتماد سورس نہ ہو جس کے اوپر اعتماد کرنا ہماری مجبوری ہے، اللہ تعالی نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ آپ نے اس شخصیت کے اوپر یا اس جماعت کے اوپر، علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء حق جن کو کہتے ہیں، اللہ تعالی نے عوام الناس کو مکلف بنایا ہے کہ علماء حق کی جماعت کے اوپر تم نے اعتماد کرنا ہے. اب ہم نے ان کے اوپر اعتماد کرنا ہے، اب بے شک ان میں سے ایک آدھ جھوٹ بولتے ہو یا ان سے جھوٹ نکل جاتا ہو یا ظاہری طور پر کوئی جھوٹ ہو رہا ہو، پیچھے اس کی کوئی حکمت ہو، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اعتماد کرنا ہے ان کے اوپر. صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ علماء حق جو ہے وہ 100% سچ بولتے ہیں، کبھی ان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، ان سے ممکن ہی نہیں ہے جھوٹ سادر ہو، ایسا نہیں ہے. وہ انسان ہیں، بندہ بشر ہیں، ان سے ہو سکتا ہے جھوٹ کا کبھی معاملہ، لیکن دس از ناٹ آور پرابلم، دس از ناٹ آور پرابلم. جب ایک جماعت کو آئیڈینٹیفائی کر لیا یہ علماء حق کی جماعت ہے، ہم مکلف ہیں ان پہ اعتماد کرنے کے، ان کی تقلید کرنے کے، ایک ایک چیز کی کھوج میں لگ کر کے اس کا سچ ویریفائی کرنا، یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے جب کسی شیخ کو آپ ٹھوک بجا کر کے ویریفائی کر کے اس کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنا لیتے ہیں، اب وہ آپ کا پرسنل معاملات کے اندر آپ کو مشورے دیتے ہیں، تو اس کے مشوروں میں بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو، ممکن ہے ایسا. وہ کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں بن جاتی جس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے صادق اور امین کا جو ہے وہ لیبل لگا دیا گیا ہو، وہ ایک ہی شخصیت تھی. اور یہ ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے جو کہ آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بہت ہی دقیق قسم کی بات ہے، لیکن وہ ایک ہی چینل تھا، وہ ایک ہی پرسنالٹی تھی. بعد کی پرسنالٹیز ایک نہیں ہوتی، بہرحال تو اس سے بھی ممکن ہے، لیکن اپنے پرسنل معاملات کے اندر جس شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہے اس کے اوپر اعتماد کرنا، یہ مرید کی ریسپانسبلٹی ہے، وہ اس کا مکلف ہے. یہ ایک انڈیویجل لیول کی بات ہو گئی، اجتماعی لیول کی بات بھی ہو گئی، علماء حق کی جماعت کے اوپر اعتماد کرنا یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے، اور انڈیویجل لیول کے اوپر جس کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہے اس کی باتوں کے اوپر اعتماد کرنا یہ اس انڈیویجل کی ذمہ داری ہے. پورے امت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس انڈیویجول اس فرد کی ذمہ داری ہے. ان لوگوں کے علاوہ، رائٹ سمجھ گئے، یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے علاوہ ویریفائی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس وجہ سے چیزوں کے سچ جھوٹ کا یہ بھی احتمال رکھیں، ایک تو میں خود جھوٹ بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر دوسرے کیوں نہیں جھوٹ بولتے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی خبر آ رہی ہے نا کہیں سے، تو اس کے اندر یہ احتمال رکھیں، یعنی ان دو کے علاوہ تیسری جگہ سے جب کوئی خبر آ رہی ہے آپ کے پاس، کوئی میسج آ رہا ہے آپ کے پاس، تو اس میں ہمیشہ یہ احتمال رکھیں یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اس تیسرے سورس آف انفارمیشن کے اوپر اعتماد کرنے کے مکلف نہیں ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، امید ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہ جو تیسری سورس آف انفارمیشن ہے نا، ایک سورس آف انفارمیشن علماء حق کی جماعت، اس پر اعتماد کے مکلف ہیں. دوسری سورس آف انفارمیشن جس کے ساتھ ذاتی اصلاحی تعلق ہے، اور وہ آپ نے پہلے چیک کر لیا ہے کہ علماء حق کا اس کے اوپر اعتماد ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر اعتماد کے آپ مکلف ہیں، ورنہ آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر غیر اعتمادی رہی اپنے شیخ کے ساتھ، بات ہی کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہو رہا، جی کہہ جو رہے ہیں، جو مشورہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے، میرے لیے فائدہ مند ہوگا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا ویسا نہیں ہوگا، خاک آپ کی اصلاح ہوگی، کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کا، کچھ نہیں بگڑنے والا ہے آپ کا، 10 سال بھی بہت رہیں گے، 20 سال بھی بہت رہیں گے، بال بھی کا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں، یہ دو سورسز آف انفارمیشن ہیں جن کے اوپر ہم نے اعتماد کرنا ہے. اس کے علاوہ تیسری سورس آف انفارمیشن خالو ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، امپلائر ہیں، باس ہیں، امپلائی ہیں، بہن ہیں، بھائی ہے، پڑوسی ہیں، ابو ہیں، مما ہیں، رائٹ ان سورس آف انفارمیشن کے اوپر ہم اعتماد کرنے کے مکلف نہیں ہیں، ان کو ہمیں ویریفائی کرنا ہوگا پہلے، اور ویریفائی کرنے کے اوپر ہم اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر بہت ہی اہم بات ہو، دوسروں کو فائدہ اس کے اندر نظر آتا ہو، پھر ہم اس کو دوسروں تک فارورڈ کر سکتے ہیں، ادروائز نو، بالکل نہیں. اس کا آسان راستہ ہم بتاتے ہیں کہ بھئی علماء کے پاس بھیج کر کے ویریفائی کر لو، اپنے شیخ کے پاس اگر وہ عالم بھی ہیں، صاحب بصیرت ہیں، ان کے پاس بھیج کر کے ویریفائی کر لو، اگر آگے فارورڈ کرنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو. ادروائز نہیں، کوئی ضرورت نہیں آگے فارورڈ کرنے کی. تو جھوٹ کا جو گناہ ہے، اس گناہ کے پھر بڑی تفصیلات ہیں، تو ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث دامت وقاتم سے جو باتیں سنی، ان کے اندر کچھ اور چیزیں کتابوں سے شامل کر کے آپ کے لیے ایک مضمون بنایا ہے، تو وہ ہم اب شروع کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو سب سے برا جھوٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ بدترین جھوٹ، وہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر جھوٹ، کذب علی اللہ، ٹھیک ہے، جھوٹ اللہ کے اوپر. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی صورت ہوتی ہے جھوٹی نبوت کا دعوی کرنا، نبوت کا جھوٹے دعوی دار، ٹھیک ہے، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی ہو، جو بھی ہو، جس طرح کے نمونے آئے ہیں اور آتے چلے جائیں گے، دجال تک، دجال نے بھی نبوت کا دعوی کرنا ہے پہلے، تو یہ دجال، کذابون، یہ امت کے اندر آتے چلے جائیں گے، تو یہ سب سے بدترین ہے. لیکن کذب علی اللہ کی شکلیں اور بھی ہیں، کہ کشف و الہام کا دعویٰ کرنا کہ جی مجھے کشف ہوا تھا، میرے اوپر الہام ہوا تھا فلانی بات کا، تو یہ اگر جھوٹا کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے، اور یہ بدترین شکل ہوتی ہے. اسی طرح خواب کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث دامت وقاتم نے فرمایا تھا کہ خواب من عند اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اگر جھوٹا خواب کوئی بیان کرے گا تو یہ بھی بدترین گناہ میں آئے گا، بدترین جھوٹ کے طریقے میں آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا ہوتا ہے. جھوٹے خواب کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ جو کہ کسی اور کتاب میں دیکھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو کے دانے میں گرہ لگاؤ. جو کا دانا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اندر گرہ لگانا ممکن ہی نہیں ہے، تو ایک ناممکن بات کرنے کے لیے اس کو کہیں گے، اور وہ ایک ایسے پریشرس ماحول کے اندر ہوگا کہ وہ کوشش کرتا رہے گا لیکن اسے کام ہو ہی نہیں سکے گا. تو یہ اس کے عذاب کی ایک شکل ہوگی، جھوٹے خواب بیان کرنے والے کی. تو کذب علی اللہ جو ہے وہ سب سے بدترین گناہ ہوتا ہے، سب سے بدترین جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کی دوسری شکل ہوتی ہے کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولنا. تو کوئی ایسی بات کہنا کہ جو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، جھوٹی حدیثیں جس کو کہتے ہیں آگے بیان کرنا، یا کوئی ایسا فعل بیان کرنا جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، تو یہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولنا ہے. اور اس کے لیے صحیح حدیث زاد و طالبین میں بھی بہت سارے لوگوں نے آپ میں سے پڑھی ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عربی کے الفاظ ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولے بس وہ آگ کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے، یا اس نے ٹھکانہ بنا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی جھوٹی حدیث لگا دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدترین گناہوں میں سے ہے، دوسرے درجے کا یہ گناہ ہے. اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول پڑھا کہ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ نفرت جو ہے وہ جھوٹ سے تھی، کیونکہ صحابہ کرام وہ جماعت تھی کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتوں کو اور اللہ کے قرآن کو آگے نسلوں تک پہنچانا تھا، امت تک پہنچانا تھا. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، تحریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایک موقع پر تحریر فرمائی تھی، وہ بھی معجزانہ تحریر تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، اللہ نے سکھایا ہی نہیں لکھنا، وہاں پہ معجزانہ طور پہ لکھ لیا. تو اس وجہ سے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نہیں لکھوایا. جب کوئی چیز لکھ لی جاتی ہے نا، اب وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے کسی اور سورس کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ لکھائی ہوئی چیز جو ہے وہ کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، وہ ایک جنریشن کے بعد دوسرے جنریشن والے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسری نسل والے لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کاپیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں. اگر قرآن نبی علیہ السلام لکھ دیتے تو کیا ہوتا؟ صحابہ کی ضرورت نہیں تھی، پھر صحابہ بائی پاس ہو جاتے، کیونکہ وہ لکھی ہوئی تحریر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود محفوظ شکل میں موجود ہے. اب تابعی بھی پڑھ سکتا ہے، تبا تابعی بھی پڑھ سکتا ہے، آگے کے مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے ایسا نہیں کیا، لکھنے ہی نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ. صحابہ کی اہمیت بتلائی ہمیں، صحابہ کے بغیر تم کسی طرح نہیں پہنچ سکتے، صحابہ پر اعتماد کیے بغیر تم نبی تک نہیں پہنچ سکتے، تم اللہ کی کتاب تک نہیں پہنچ سکتے. لکھنے کا کام کنہوں نے کیا؟ صحابہ نے کیا. چھالوں پہ لکھا، ہڈیوں پہ لکھا، اور کچھ جگہوں پہ لکھا، جیسے بھی لکھا صحابہ نے لکھا. تابعی کو آپ بائی پاس کر سکتے ہوں گے کہ بھئی ہاں کچھ کچھ صحابہ نے لکھ لیا، صحابہ کو بائی پاس نہیں کر سکتے. صحابہ کی زبانوں کو آپ راستے سے ہٹا نہیں سکتے کہ میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی تک پہنچ جاؤں گا، میں ڈائریکٹ قرآن اللہ تک پہنچ جاؤں گا، صحابہ سے نہیں کر سکتے. یہ صحابہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے. ہمیں اپنے ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہمیں صحابہ کی عزت کی فکر ہے، یا ہمیں اپنے گھروں میں بجلی اور پانی کی زیادہ فکر ہے، ہمیں اپنے شہروں کے اندر سڑکوں کی زیادہ فکر ہے. کیا صحابہ کی ناموس کی کوئی حیثیت ہے ہماری نظر میں؟ ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، کیا ہم مسلمان بھی ابھی تک ہیں کہ نہیں ہیں، یا گیا ہمارا ایمان، ختم ہو چکا؟ سمجھنے کی بات ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بے وقوف سے ویسے ہی کوئی واسطہ نہیں. اللہ عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کذب علی النبی، تو نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث فرمائی، یہ حدیث متواتر بھی ہے، یعنی 60 سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا، 60 سے زیادہ، جن کے اندر عشرہ مبشرہ صحابی بھی موجود ہیں اس حدیث کے راویوں میں. اور یہ حدیث ہے کیا؟ نبی علیہ السلام سے کوئی بات جھوٹی اگر کسی نے نقل کری تو وہ جہنم میں. تو صحابہ کے نزدیک یہ ٹاپک کتنا اہم تھا کہ وہ صحابہ بھی عشرہ مبشرہ میں ایسے صحابی تھے جو کہ حدیث نقل نہیں کرتے تھے، خوف کی وجہ سے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو کہیں میرا ٹھکانہ جہنم میں نہ پہنچ جائے. لیکن عشرہ مبشرہ صحابہ نے اس والی حدیث کو نقل کیا, کیونکہ یہ موضوع ہی اتنا اہم ہے کہ اس موضوع کو نہ صرف وہ اپنے لیے اہم سمجھتے تھے کہ ہم سے کوئی جھوٹ نہ نکل جائے, بلکہ اس بات کو بھی اہم سمجھتے تھے کہ امت کو بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ بولنا معمولی چیز نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ جہنم میں پہنچا دینے والا گناہ ہے. تو اس وجہ سے 62 صحابہ نے اس کو 62 ہی کہا 62 نے اس کو نقل کیا, اور عشرہ مبشرہ اس کے راویوں کے اندر شامل ہیں. تو صحابہ کو جھوٹ سے زیادہ نفرت کسی اور چیز سے نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قول منقول پڑھا. اسی وجہ سے ہمارے اکابرین جب حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں تو او کما قالا بھی فرما دیتے ہیں کہ یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کہا, یعنی میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ان الفاظ میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو, مفہوم یہی ہے, ہو سکتا ہے الفاظ اگزیکٹلی ایسے نہ ہو. تو اس وجہ سے او کما قالا, کما مطلب ایسے ہی بیان فرمایا, اسی طریقے سے بات فرمائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے, ان سے پوچھا کہ آپ حدیثیں بیان نہیں کرتے, ابو ہریرہ تو اتنے عرصے کے بعد مسلمان ہوئے اور کتنا کم انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا, وہ تو اتنی ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو انہوں نے جواب میں اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے, خشکی اور تری مطلب اس طرح کی محاورتن کہہ رہا ہوں کہ دن اور رات میں نے گزارا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کے رہتا تھا, لیکن میں اس حدیث کے ڈر کی وجہ سے بیان نہیں کرتا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط بات نہ ہو جائے. تو ایسے خوف رکھنے والے صحابہ بھی موجود تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ کذب والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیثیں بیان کریں تو انہوں نے غلط کام کیا. انہوں نے علم کی خدمت کری, وہ ایک دوسرے درجے کے صحابی تھے. ظاہر تقویٰ کے درجے جو ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں. جو تقویٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, تو اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تقویٰ ویسا نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے علم کا کام لینا تھا, اس وجہ سے انہوں نے ہزاروں حدیثیں بیان کری. اور دوسری بات یہ کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں حدیثیں اس ڈر کی وجہ سے بیان نہیں کرتا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا تو وہ جواب بھی نہیں دیتے تھے. اس لیے کہ اگر کسی عالم سے سوال کیا جائے اور اس کو اس مسئلے کا پتہ ہو, اب جواب دینا بھی اس کے اوپر لازم ہے. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتابوں میں منقول ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا الفاظ بھی اس طرح سے ہیں کہ من سئل عن علم, کہ جس سے علم کا سوال کیا جائے, علمہ اور اس کا علم وہ رکھتا بھی ہو, ثم کتمہ اور اس نے اس کو چھپا لیا, جواب نہیں دیا, تو الجمع یوم القیامت بلجال من النار من نار, کہ وہ قیامت کے دن اس کی زبان کے اوپر لگام ڈالی جائے گی آگ کی. تو جب صحابہ سے سوال ہوتا تھا تو سوال کے جواب میں وہ مسئلہ بیان کرتے تھے, حدیثیں بیان کرتے تھے, لیکن ایسے متقی صحابی جو ہیں وہ خاموش رہنے کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے اپنے اس تقویٰ کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ دوسرے درجے کا جھوٹ, دوسرے درجے کا گناہ کبیرہ ہے, اور اس سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر حدیث بیان کر رہے ہیں تو او کا مقالہ کے ساتھ بیان کریں, اس کا مفہوم بیان کریں, بیان کرنے میں کہہ دیں کہ بھئی اس کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے, اس کا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے, میں نے اس طرح سے بات پڑھی تھی. پھر تیسرے درجے کا جو جھوٹ حضرت نے بیان کیا تھا وہ تھا کہ کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے اس پر تہمت لگانا. یہ تہمت لگانا یہ بھی بدترین گناہوں میں سے ہے, اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے توبہ کے لیے نبی علیہ السلام نے بیعت لی باقاعدہ. تو قرآن کریم کے اندر جس بیعت کا ذکر ہے مؤمنات کے ساتھ بیعت کا, تو اس کے الفاظ کے اندر بھی یہی مفہوم ہے کہ یا ایوہ النبی اذ جاءک المؤمنات, کہ اے نبی علیہ السلام جب آپ کے پاس ایمان والے اور والی عورتیں آئیں, یبایعنک علی اللہ یشرکنا باللہ, تو آپ ان سے بیعت لیں اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, باللہ شیئا, ولا یسرقنا ولا یزنینا ولا یسرقنا ولا یزنینا، اور وہ چوری نہیں کریں گی اور وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، یعنی جس کو ابورشن کہا جاتا ہے، ولا یاتینا ببہتان، اور کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گی. تو کسی کے اوپر جھوٹ بہتان لگانا اس کی عزت کو خراب کرنے کے مترادف ہوتا ہے، چاہے جان بوجھ کر آپ لگا رہے ہو، چاہے ایسی اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا دیں جس کی وجہ سے اس کی عزت خراب ہوتی ہو. تو یہ جھوٹ کا تیسرا بڑا درجہ ہے، اس سے ہمیں خوب بچنا چاہیے. خصوصاً جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب ہم نے کسی سے کوئی غلط بات سنی تو اس کو تو پی ہی جانا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں نیک لوگوں کے اوپر اعتماد خراب کرنے کے لیے شیطان بہت سرگرم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا تو پھر ان کا دین جو ہے وہ ویسے ہی کچھ کسی قابل نہیں رہے گا. کتابی دین تو یہ ہے نہیں، بندوں کے اوپر سے اعتماد ختم کر دو باقی ان کا دین ویسے ہی خلاص. تو اس وجہ سے شیطان اور شیطانی قوتیں، شیطان نما انسان خصوصاً سوشل میڈیا کو استعمال کر کے یہ کام جو ہے وہ خوب کر رہے ہیں. دو ہی جماعتیں آپ کو بتائیں ہیں نا، ایک تو انسان کا اپنا شیخ ہوتا ہے اس کے اوپر اعتماد ضروری ہوتا ہے، دوسرا علماء حق کی جماعت. تو ان دونوں کے خلاف بہتان، ترازی، بری بری خبریں، غلط غلط خبریں، یا کسی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر کے بیان کرنا، اپنا مرچ مسالہ لگا کر کے بیان کرنا، یہ خاص طور پر اس دور کے اندر چونکہ سوشل میڈیا اویلیبل ہے اور پہلے اتنی ریچ لوگوں کی نہیں ہوتی تھی، اب ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو خوب ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے ان طریقوں کو. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی باتوں کو ہرگز ہرگز ہم آگے فارورڈ نہ کریں، نہ زبانی طور پر، نہ فون کے ذریعے سے، نہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، نہ ای میلز کے ذریعے سے. تو یہ تین ابواب آپ کے سامنے بیان کر کے میرے خیال میں آج کا لیکچر ہم ابھی یہاں پہ روکتے ہیں، کیونکہ مغرب کی نماز میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. باقی جو جھوٹ کے درجے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے اوپر ہم تفصیل سے اگلے مرتبہ بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اگر ہم کر چکے ہیں یا اس کے اندر اب مبتلا ہیں تو اس سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات کی عاجز آپ کے سامنے پڑے گا. دل کے اندر اپنی تمام غلطیوں کو تاہیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجیے. اگر کسی ساتھی نے وضو وغیرہ بنانا ہے مغرب کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ اٹھ کر کے، یہاں کچن میں بھی سنک ہے وہاں بھی وضو کر سکتے ہیں، ادھر ایک اور بھی واش روم ہے، ادھر بھی اور وہاں بھی، ماشاءاللہ چار جگہیں ہیں وضو بنانے کی، تو چار آپ جگہ پہ وضو بنا سکتے ہیں. تو توبہ کے کلمات کو اس نیت کے ساتھ پیچھے پیچھے دہرا لیجیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء اللہ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے اپنے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیں اور استقامت عطا فرمائے. کچھ معمولات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں، ان معمولات کو پابندی سے کرنا چاہیے. یہ کل چھ معمولات ہیں. پہلا یہ کہ صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. دوسرا معمول کہ صبح اور شام اسی طرح سے درود شریف کی تسبیح کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک پارہ کم از کم بتایا جاتا ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو اس سے کم کی تلاوت روزانہ کرنے کی کوشش کریں. خواتین کو جن دنوں میں تلاوت نہیں کرنی ہوتی تو ان دنوں میں تلاوت نہیں کریں گی, باقی دنوں میں وہ بھی تلاوت کریں. چوتھا وقوف قلبی کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ ہمارے کام کاج میں مصروف رہیں, زبان بھی بات چیت میں مصروف رہیں, لیکن دل ہمارا اللہ کی یاد میں مصروف رہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم اور ارادے کے ساتھ ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں. سوچ کر کے, پلان کر کے, اب میں وہاں جاؤں گا اور یہ والا کام کروں گا, اب میں اس کو تکلیف دوں گا, اب میں اسے جھوٹ بولوں گا, اب میں وہاں جا کر کے یہ فلم دیکھوں گا, یہ ڈرامہ دیکھوں گا, یہ والی ناول پڑھوں گا, یہ سب ہوتا ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا. اور ایک ہوتا ہے آپ کہیں جا رہے تھے, کسی کے ساتھ آپ کی ذرا بات بڑھ گئی اور آپ نے اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیا, لیکن آپ پلان کر کے نہیں جا رہے تھے, تو یہ احیاناً گناہ کرنا کہلاتا ہے. جب ایسا گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر استغفار کر لینا, یہ بھی وقوف قلبی ہی کہلاتا ہے. یعنی احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اس کے اوپر استغفار کر لیں تو آپ وقوف قلبی کرنے والے کہلائیں گے. لیکن اگر استغفار نہیں کیا بلکہ ڈٹ گئے اس کے اوپر, اس نے ایسا کیا تھا اس وجہ سے تو میں نے تو کرنا ہی تھا ایسا, ڈٹ گئے, حجتیں دینا شروع ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوف قلبی کا معمول نہیں ہو رہا ہے. تو وقوف قلبی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ علم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دینا, اور اگر ہو جائے تو استغفار کر لینا. یہ چوتھا معمول ہو گیا. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. اس کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز سے پہلے, نماز کے بعد یا کسی اور وقت میں کہیں بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی نیت سے بیٹھ جائیں, کہ نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں وہ رحمت سما رہی ہے, میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں اس آواز کو سن رہا ہوں. یہ نیت ہو گئی, یہ ذہن میں کرنی ہوتی ہے, زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی کی دور کر رہی ہے, اور میرا دل اللہ 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 پکار رہا ہے. اب اس کے بعد 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنی دیر بھی بیٹھے ہوئے اس اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, فوکس بناتے رہیں گے, اسی کو مراقبہ کہتا ہے. تو یہ مراقبے کا معمول ہو گیا پانچواں. اور چھٹا معمول یہ کہ کسی شیخ طریقت کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنانا اور ان سے اپنے دنیاوی اور دینی معاملات کے اندر مشورے کے ساتھ چلنا, یہ چھٹا معمول ہو گیا, اس کو رابطہ کہتے ہیں. تو استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی, مراقبہ اور رابطہ, یہ کل 6 معمولات ہیں. اگر ان کو پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی, اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جو محب ہوتا ہے تو اس کی اطاعت تو لازمی ہو جاتی ہے, اس کی اطاعت کے بغیر پہ چارہ ہی نہیں رہتا. تو اس طریقے سے پھر اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے. محبوب کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر اطاعت کرنا مشکل نہیں رہتا. تو اس طریقے سے پھر انسان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے, اپنی روحانی بیماریوں کی اصلاح کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, جو عادتیں بھی بنی ہوتی ہیں وہ عادتیں بھی چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ جس طرح ہماری بوٹی بوٹی اور انگ انگ میں جھوٹ سرایت کر چکا، اے اللہ اس جھوٹ کے گناہ کو ہمارے اس ریشے ریشے سے نکال باہر فرما، اور اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے ریشے ریشے میں داخل فرما، اے اللہ ہمارے انگ انگ میں داخل فرما، اے اللہ جھوٹ والی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سچی اور سچی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے امنوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ سب سے مشکل کام ہے، یقیناً یہ سب سے مشکل کام ہے، اے اللہ ہمارے لیے مشکل ہے تیرے لیے آسان ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس کو آسان فرما، اے اللہ سچ والی زندگی عطا فرما، اے اللہ جھوٹ والی زندگی سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام معاملات میں جھوٹ داخل ہو چکا، اے اللہ دنیا تو دنیا، اے اللہ دین میں جھوٹ داخل ہو چکا، اے اللہ دنیا کمانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے تھے، اے اللہ آج ہم نے دین کمانے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اے اللہ ہم بہت بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور اے اللہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ اے اللہ وہ آسمانوں تک چھو رہے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ جتنے بھی گناہوں توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اے اللہ ہم آج جھوٹ کے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ توبہ تو نصوحہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ گناہ سے جھوٹ کے گناہ سے نفرت شدیدہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ کراہیت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ارادہ عطا فرما دیجئے کہ آئندہ زندگی میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اے اللہ آئندہ زندگی میں جھوٹ ہو جائے زبان سے نکل جائے اور یقیناً نکلے گا، اس لیے کہ اے اللہ یہ تو ہماری عادت بن چکا ہے اور عادت کو تو ایک دفعہ ایک رات میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اے اللہ یقیناً نکلے گا، لیکن اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اس جھوٹ کے اوپر آپ سے توبہ پھر کر لیں گے، اے اللہ پھر سے استغفار کریں گے، اے اللہ پھر سے آپ سے معافی مانگیں گے، اے اللہ اس جھوٹ کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، اے اللہ اپنے جھوٹ کے لیے دلیلیں نہیں دیں گے، اے اللہ جھوٹ کے اوپر حجتیں نہیں بنائیں گے، اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جھوٹ چھوڑنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ سچ عطا فرما دیجئے، اے اللہ سچی زندگی بنا دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے اکابرین سے سنا کہ دعاؤں کی قبول ہونے کے لیے اگر کوئی اپنی زبان کو سچا کر دے اور ہر بات میں سچ بولنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی سچ کر دیتے ہیں، اے اللہ ہم سبھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہم جو آپ سے مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے آپ ہماری حفاظت کر دیں، لیکن اے اللہ اتنا سادہ راستہ اور سیدھا راستہ ہمارے مشائخ نے بتا دیا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیں گے، اے اللہ آپ ہمیں جھوٹ چھوڑنے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ جھوٹ چھوڑنے میں مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مسئلے حل فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، نیک بننا آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کا قرب چاہتے ہیں، اے اللہ ہم نے دینی ودا قطع بنائی ہوئی ہے، اے اللہ ہمارا نام دینداروں میں شمار ہوتا ہے، اے اللہ اب تو دنیا والے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک الگ ہی مخلوق سمجھتے ہیں، اے اللہ لیکن ہم اس جھوٹ کی وجہ سے ابھی تک آپ تک نہیں پہنچ پائے، اے اللہ ابھی تک اس دین کے فائدے نہیں اٹھا پائے، اے اللہ اس دین کے ساتھ جڑ نہیں پائے، اے اللہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اے اللہ ہمیں جھوٹ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ تاکہ ہم آپ سے واصل ہو جائیں، اے اللہ آپ کی مدد حاصل کرنے والے بن جائیں، اے اللہ آپ کی پشت پناہی ہمیں حاصل ہو جائے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے، اے اللہ ہمارے لیے اس کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اس استدعا کو قبول فرما لیجئے، ہماری اس التجا کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی اس کے لیے محنتیں کریں فکریں کریں، اے اللہ جو چیز بھی مہیا کری اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی چاہت عطا فرما، فرما دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لیجئے، اے اللہ گھروں کا اطمینان اور سکون عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپس کی محبتیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے اور آپ کے رسول کی محبت بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان اعمال کی بھی محبت عطا فرما دیجئے جو آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔